میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو اشعار آج پڑھے جا رہے ہیں، حضرت والا دعوت برکات ہوں کے اشعار 1994 میں دبئی سے نیروبی طیارے میں، دبئی سے نیروبی جاتے ہوئے جب ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا، دبئی سے نیروبی جاتے ہوئے یہ اشعار حضرت والا کے طیارے میں ہوئے. اشعار کا عنوان ہے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. یعنی مومن کی جو آہ وہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے کرتا ہے، اس کے پر تو نظر نہیں آتے لیکن وہ آہ نکلتی ہے دل سے اور سیدھی عرش اعظم سے، عرش اعظم سے ہو کر اللہ سے ملاقات کرتی ہے، اگرچہ اس آہ کے پر نہیں ہے، پر نظر نہیں آتے. محبت تیرا صدقہ ہے، ناز اٹھاتا ہے اللہ والوں کے، ناز اٹھاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے، تو یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، محبت کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کے راستے کے ناز اٹھانے کے ثمرات ہیں، پھل ہیں، جو اللہ تعالیٰ دل میں اللہ والوں کے نئے نئے جام و مینا عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں مجاہدے کی برکت ہوتی ہے. جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فضلاً اللہ پہ واجب نہیں ہو جاتا، اور جو کچھ ملتا ہے وہ ان مجاہدات کو اس کا سبب سمجھنا. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ یہ زندقہ ہے، یہ جاہل صوفیوں کا قاعدہ ہے کہ یہ بہت ہی ناشکری اور کفران ہے، عین کفران ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے وہ بلا استحقاق ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے اللہ کا. انسان کتنا بھی مجاہدہ کرے، اس کو اپنے مجاہدے پر نظر نہیں کرنی چاہیے. جو نعمت حاصل ہو یہ نہ سمجھے کہ میرے مجاہدے کی برکت ہے جو یہ نعمت حاصل ہو رہی ہے، بلکہ یہ کفران نعمت ہے، ناشکری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس پر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت کے رموز اور اسرار سے واقفیت عطا فرماتے ہیں، اس کو خزانے دیتے ہیں.
محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. زمین پر ہے مگر کیا
جسم سے زمین پر ہوتے ہیں، لیکن روح کے مرتبے میں وہ عرش اعظم پر ہوتے ہیں.
زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے،
پرواز آہوں کے.
جدھر دیکھو فدا ہے عشق پانی حسن پانی پر، جدھر دیکھو فدا ہے عشق پانی حسن پانی پر، فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ
آدم تک جا رہی ہیں، زمین پر جسم ہے لیکن روح کے مرتبے اللہ سے چپکے ہوئے ہیں اور عرش اعظم کے طواف کر رہے ہیں، اور ایک حسن فانی پر فدا ہے، حسن فانی پر مر رہا ہے، مرنے والے پہ مر رہا ہے، جس کے اندر گو اور موت اور ناپاکیاں ہیں اس پر مر رہا ہے، اور پھر وہ ایک دن قبر میں چلا جائے گا اور اس کے تمام جسم کو کیڑے کھائیں گے، بدبو آئے گی، لاش پھٹ جائے گی۔ ایک آدمی ایسی چیز سے مر رہا ہے اور ایک اللہ پر مر رہا ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو ہر نقش سے پاک ہے، خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنا جانتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ہر صفت با کمال ہے اور ہر خزانہ لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پر مرنے والے جو ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں میں جو خاص موتی لگے ہوتے ہیں اس سے بھی افضل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قیمت ہوتی ہے. اور جو مرنے والوں پر مرتے ہیں تو وہ کرگس کی طرح ہوتے ہیں، جو گد، کرگس گد کو کہتے ہیں، جو مردہ لاشوں کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. تو ہر شعر کے اندر سبق ہے کہ اللہ والا بن جانا چاہیے. اللہ والا بننے سے دنیا میں بھی عزت اور قیمت بڑھ جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی. عزت کے ساتھ جیے گا، سکون کے ساتھ جیے گا، آرام کے ساتھ جیے گا، برکتوں کا سایہ ہوگا، رحمتوں کا سایہ ہوگا. ہر شعر کے اندر سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ والا بن جاؤ، اسی میں فائدہ ہے، وہی کامیابی ہے. اور مردہ حسینوں سے، مردہ لاشوں سے دل کو نہ لگاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے.
جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہیں چمن میں. جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی،
عنا دل اندلیبی میں بلبل کہتے ہیں، تو ان کی بلبلوں کی جو تعریف کی جاتی ہے، ان کی خوش آوازی کی، ان کے چہچہانے کی.
چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے.
جنگل بیابانوں میں جو زاغوں، زاغ کی جمع زاغ کے معنی کوا، اور کوے کی مرغوب غذا غلاظت ہوتی ہے، پیخانہ ہوتا ہے، نجاست ہوتی ہے، نجاست کھاتا ہے. فرمایا کہ جو اللہ والوں کی پذیرائی ہوتی ہے، وہ فاسقوں فاجروں کی کہاں وہ بات ہوتی ہے، وہ مرتبہ وہ کہاں پا سکتے ہیں. ہاں اگر توبہ کر لے، کتنا بھی فاسق ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، کتنا بھی بدکار ہو، کتنے بھی گناہوں میں پڑ گیا ہو، اگر وہ سچی توبہ کر کے اللہ والا بن جاتا ہے تو اس کا بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے.
چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے. وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں رازوں کے. مگر کچھ اہل دل ہی آشنا
رحمہ اللہ کا قصہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو اپنے سلسلہ نقشبندیہ کے اس وقت کے سب سے بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، اور حضرت کی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور مفتی اعظم ہندوستان مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی حاضر تھے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ کچھ ارشادات فرما رہے تھے، پھر اچانک خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے. تو مفتی صاحب نے ہمارے حضرت کے کان میں فرمایا کہ اب مولانا یہاں نہیں ہے، یعنی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے کچھ ایسے خاص لمحات میسر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ان سے چند اہل دل ہی آشنا ہوتے ہیں، ہر ایک کو عوام کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کا دل اس وقت کہاں ہے.
وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے اعتراضوں کے. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہو
گد، وہ پرندہ ہے جو مردار، اس کی مرغوب غذا مردار ہے، مردار کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. جب کوئی جاندار مر جاتا ہے اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. یہ مثال ہے اس کی کہ جو مردہ حسینوں پر مرتا ہے، حسینوں پہ مرتا ہے، آخر وہ مردہ ہونے والے ہیں اور ان کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خوشبوئیں نہیں بھری، کوئی اطریات نہیں ہوتے، جو بھرا ہے سب جانتے ہیں. تو یہ غلاظت کھاتا ہے کرگس، جو آدمی حسینوں پہ مرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بے تکلفی اور ان سے میل جول بڑھاتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے. وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گد ہے اور مردہ لاش کو نوچ نوچ کے کھانا چاہتا ہے.
وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے صدا پتر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ.
حضرت رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بہت درجات بلند فرمائے، درجات قرب بھی انتہا عطا فرمائے. اپنی حد تک تو ہم کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ اعتراف کرتے سنا ہے، بڑے بڑے علماء کو بھی، ہر خاص و عام کو، کہ اگر حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے تعلق نصیب نہ ہوتا تو عمر بھر آنکھوں کا زنا کرتے رہتے. بخاری شریف میں ہے زین العین النظر، نامحرم کو دیکھنا، نظر بازی کرنا آنکھوں کا زنا ہے، اور نظر بازی نامحرم عورت سے بھی اور بیریش لڑکوں سے بھی، امرت لڑکوں سے جن کو امرت کہتے ہیں، یہ حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے. اور نامحرم تمام وہ تمام عورتیں ہیں جن سے عمر بھر میں کبھی نہ کبھی شادی ہو سکتی ہو، نکاح ہو سکتا ہو، وہ تمام کی تمام نامحرم عورتیں ہیں. اس میں چچی بھی آ جاتی ہے، ممانی بھی آ جاتی ہے، اور اس میں بھابھی بھی آ جاتی ہے، سالی بھی آ جاتی ہے، اور جتنے بھی رشتے ہیں کزن، سارے جتنے بھی کزنز ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. اور بھابھی اور سالی کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، چونکہ گھر میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اسی طرح دیور جیٹ بھی ہے. آپ نے سنا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابیہ نے پوچھا کہ میں اپنے جیٹ یا دیور سے پردہ کروں، شوہر کے بھائی سے پردہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے. اس قدر سختی سے جیٹ اور دیور سے پردہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ نے اس کو موت سے تعبیر فرمایا کہ جتنا موت سے ڈرتے ہو اتنا اس معاملے میں ڈرو، کیونکہ گھر کے اندر نامحرم رشتہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکٹ ہے, تو گھر کا بھیدی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, آستین کا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے اس رشتے سے تو اور بھی زیادہ حفاظت مطلوب ہے. بہرحال جتنے بھی رشتے ہیں جن میں آپس میں عمر بھر میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو, وہ سب کی سب نامحرم عورتیں ہیں. چچی, مومانی اور پھوپھی زاد, خالہ زاد, تایا زاد اور بھابھی اور سالی, اور عورتوں کے لیے اسی طرح جیٹھ اور دیور, خالو, پھوپا, یہ سب جو ہیں یہ نامحرم ہیں. تو ہر خاص و عام نے اعتراف کیا, ہمیں بھی اس کا احساس ہے کہ اگر ہمیں حضرت والا رحمہ اللہ کی صحبت نہ ملتی, آپ کا تعلق نہ ملتا, تو ہم بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے رہتے, نماز پڑھتے, داڑھی رکھتے, تخنے بھی شاید کھول لیتے, اگرچہ یہ سارے مضامین ہمارے حضرت ہی کے خاص ہیں. بہت کم سننے کو دوسرے سلسلے میں ملتے ہیں, جہاں سنیں گے زیادہ تر وہ 99% ہمارے حضرت ہی کے متعلقین میں ان باتوں کا چرچا ہے, ان تعلیمات کا چرچا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ہمارے رو رو کر ان چار تعلیمات کو خود بھی عام فرماتے تھے اور ہم سے بھی سبقن سبقن کہلوایا کرتے تھے صبح و شام کئی کئی مرتبہ, کہ اپنے چہروں پر ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے مردوں کے لیے, اور داڑھی کا بچہ منڈانا بھی حرام ہے, اور اسی طرح سے مونچھوں کو برابر کر لینا اور ٹخنوں کو کھول لینا اور واجب ہے, اور ٹخنوں کو ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. اور پھر خصوصی طور پر نظر کی حفاظت کا یہ جو مضمون ہے ہمارے حضرت کے لیے خاص, ہر خاص و عام اس کا اعتراف کرے گا کہ یہ مضمون اور کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. اس مضمون کو بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو, کیونکہ ہمت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر کا ہاتھ ہو تو لومڑی کے اندر طاقت آ جاتی ہے. لومڑی ایک بزدل جانور ہے, لیکن اگر شیر کا ہاتھ پیچھے ہو اس کی پیٹھ پر کہ چلو ہم تمہارے پیچھے ہیں, تو اس کے اندر ایسی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ ایک مکہ مار کے, پنجہ مار کے چیتے کا کلہ پھاڑ دے, اتنی ہمت اس میں آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل جس کے ساتھ ہو جاتا ہے, اللہ کا ہاتھ جس کی پیٹھ پر آ جاتا ہے, اسی اور اللہ کا فضل ہو جاتا ہے, وہی اس کو بیان کر سکتا ہے اور وہی اس سے صحیح معنوں میں بچ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و رحمت کا سایہ عطا فرمائے کہ ہم اس خطرناک اور گندے اور خبیث مرض سے پوری پوری جو ہے بچنے کی کوشش کریں, پورا پورا اس سے بچیں, اور اللہ تعالی اس کی گندگی سے, خباثت سے اور اس کی نجاست سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ سکھلایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, اور استاد ہیں, استاد بھی ہیں, طالب علموں کو پڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. ہم پڑھاتے ہیں اس کی تفسیر, لیکن ہم اس دھیان سے خالی تھے کہ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یہ کیا حکم ہے, اور ہم اس سے بالکل عاری ہیں. تو بڑے بڑے خواص و عوام نے اس کا اعتراف کیا کہ ہمارے حضرت نے یہ سکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کرو تو اس سے تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی, اگر نگاہوں کی حفاظت نہ ہوگی تو بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دلوایا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا. ہمارے حضرت عجیب عجیب نقطے بیان فرماتے تھے, جو میں ابھی یہ شعر میں بھی پڑھ رہا تھا, حضرت کا شعر ہے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ خزانے عطا فرماتے ہیں, یہ اسرار و رموز جن کو علم لدنی کہتے ہیں, آسمانی علوم اللہ کے وہابی خزانے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس مقبولین کو عطا فرماتے ہیں جو ان کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان رازوں سے واقف کرتے ہیں جس سے وہ خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی, اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی مستفید کرتے ہیں. تو قرآن پاک کی اس آیت پر کتنے لوگوں کا دھیان ہٹ چکا تھا, اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہی بتلایا, حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مجدد ہر دور ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آتا ہے. ایک مجدد، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، صحابہ کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، تابعین اور تبع تابعین کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، اب اولیاء اللہ کا یہ سلسلہ اور ان میں بھی خاص مجددین کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے ہیں، یہ خاص مقصد لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان کو یہ کام دیا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ کار تجدید کریں کہ جن امور شرعیہ ضروریہ پر امت کی نظر ختم ہو گئی ہو، امت کی نظر ہٹ گئی ہو اس سے، تو یہ اس امت کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی شرعی احکامات ہیں جن سے جو احکام امت کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ تعلق نصیب ہوا کہ اپنے وقت کے بڑے مجدد سے ہمارا تعلق رہا اور ان کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ معمولی مضمون نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اگر جو آدمی، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدنگاہی ایسا آٹومیٹک زینہ ہے جس کو انگریزی میں الیکٹرانک ایسکیلیٹر کہتے ہیں. دیکھا ہوگا آٹومیٹک سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، تو اس پہ قدم اگر آدمی رکھ دے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر اب اس پہ چڑھنا شروع کرے، محنت کرے، بلکہ وہ زینہ اس کو اوپر پہنچا دیتا ہے خود ہی. اور اسی طرح نیچے جانے والے زینے پر قدم رکھ دے تو وہ زینہ اس کو خود بخود بغیر کسی محنت کے نیچے پہنچا دے گا، خالی قدم رکھنا ہوتا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدنگاہی وہ الیکٹرانک ایسکیلیٹر ہے کہ جس پر انسان قدم رکھ دے تو ذلت اور پستیوں کے چاہ میں وہ گر جائے گا، غلاظت میں گر جائے گا، اور پھر وہ حیران رہ جائے گا کہ میں کہاں بلندی پہ تھا، اللہ کا تعلق مجھے نصیب تھا، پرہیزگاری مجھے نصیب تھی، نیکوکاری پارسائی مجھے نصیب تھی، لوگ مجھے عزت سے سلام کرتے تھے، آج لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں رسوا ہو رہا ہوں. تو صرف یہ بدنگاہی ایسی بری اور خبیث عادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم مجھ کو بھی، ہر ہمارے گھر والوں کو بھی، ہر مسلمان کو اس سے حفاظت نصیب فرمائے، اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ ہم کو بتلائے کہ یہ کتنی بری بیماری ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے. اللہ اور رسول کا نافرمان دنیا میں جہاں بھی چلا جائے، کتنی بھی دولت ہو، کتنے بھی عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں، چین نہیں پا سکتا. جس نے اللہ کو ناراض کیا اس وہ کہیں دنیا میں کہیں چین نہیں پا سکتا. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. دل میں بہار تھی، اللہ کے قرب کی بہار تھی، بدنگاہی کر کے جو ہے حسینوں سے تعلق اور بے تکلفی نے اس کو برباد کر دیا کہ اب بیابانوں بیابان معلوم ہوتا ہے دل، کانٹوں بھرا جنگل معلوم ہوتا ہے دل، بے چینی اور دل میں عذاب اور ہر وقت کی ایک جو ہے تکلیف، جو ہے اذیت رہتی ہے اور بے چینی رہتی ہے. اور بعضے جو اس مرض میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کو خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، اس قدر جو ہے یہ خطرناک مرض ہے. تو اللہ اور رسول کی نافرمانی بھی ہے اور آنکھوں کا زنا بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بدعا بھی فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے نظر خراب کرنے والے کو، بدنگاہی کرنے والے پر اللہ تعالی لعنت فرمائے. لعنت کی بدعا کے معنی ہے کہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور میرے عزیزو، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے انسان تو پے در پے گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے قرآن پاک میں 13 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیوں فرماتے عرض کرتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ الا ما رحم ربی دلیل ہے اس بات کی کہ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے وہی گناہ سے بچ سکتا ہے. تو اور یہ بھی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، کہ اے اللہ مجھ پر رحمت فرمائیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، کہ میں گناہ چھوڑ دوں. معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ جس پر ہوتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں ہوتا وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. اور آگے فرمایا ولا تشقینی بھی معصیتی کہ اپنی نافرمانی کے ذریعے مجھ کو شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجیے. معلوم ہوا کہ گناہوں کے اندر شقاوت اور بدبختی کی وہ تاثیر ہے کہ جو گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے. تو جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پڑی اور رحمت کا سایہ ہٹ گیا تو لعنت کا سایہ آ گیا. لعنت کے سائے میں جو انسان جی رہا ہے تو وہ پے در پے گناہوں میں ملوث ہو جائے گا. اسی لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ جس پر ہو وہ گناہوں سے بچ جائے گا, اور بدنگاہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے اور انسان پھر مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حدیث پاک ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تم سے حیا ہی جاتی رہے تو پھر جو چاہو کرو, یعنی ہر برائی پھر اس میں پائی جائے گی. دلیل اس کی یہی ہے, وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ بدنگاہی کرنے والے سے ہٹ گیا. اب وہ ہر گناہ کرے گا, وہ شراب بھی پی سکتا ہے, زنا بھی کر سکتا ہے, چوری ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے, جوا بھی کھیل سکتا ہے, اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اور قتل و غارت گری بھی کر سکتا ہے, حتیٰ کہ ہر گناہ میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا سایہ ہٹ گیا. تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں, بدنگاہی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور جس کو ضرورت شدیدہ ہو یہ اسمارٹ فون کی, وہ تو اپنی مجبوری کی وجہ سے رکھے, اور جس کو اس کی مجبوری نہ ہو وہ اس کو ہرگز نہ رکھے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ شدید مجبوری میں اس کو رکھنا جائز ہے, لیکن جو آدمی اس کے اندر گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو, جس کو اندیشہ ہو یا جو دیکھ رہا ہے کہ میں مبتلا ہو رہا ہوں, اس کے لیے یہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. فتویٰ آ چکا ہے اس کا. تو اس لیے جو لوگ بے ضرورت اس کو لے لیتے ہیں محض اپنا دل بہلانے کے لیے, وہ آہستہ آہستہ دلدل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. اور دلدل کا قاعدہ یہی ہے کہ انسان شروع میں تو چلتا رہتا ہے, تو اس کے قدم پھنستے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے, تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میرا قدم تو ابھی نکل رہا ہے. لیکن یہاں تک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے, ایسی دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے کہ اب واپس بھی جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا, اور وہ اس دلدل میں دھستا ہی چلا جاتا ہے. جتنا ہلتا ہے اتنا اس دلدل میں اور پھنستا چلا جاتا ہے, دھستا چلا جاتا ہے, گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے. جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. مچھلی جب جال میں تڑپتی ہے تو بجائے اس کے تڑپنے سے, بجائے اس کے کہ وہ رہا ہو, اور زیادہ اس کے کانٹے اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ دلدل کی طرح اس میں انسان پھنس جاتا ہے, دھستا چلا جاتا ہے, پھر اس کو رہائی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. الا یہ کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کی کوئی سبیل کر دے. اور رہائی کی سبیل کیا ہوتی ہے؟ رہائی کی سبیل اسی طرح ہوتی ہے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں کسی اللہ کے ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں, اور جب وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے تو اس کو توفیق توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جس طرح بارود میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مٹھی بھر بارود پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے, بڑے بڑے پہاڑ کو اڑا دیتی ہے, اسی طرح یہاں آ کر جو توفیق توبہ گناہ گاروں کو نصیب ہوتی ہے وہ گناہوں کے پہاڑ اڑا دیتی ہے, سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کے انوارات سے آنکھیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں, اور دل نور کا عادی ہو جاتا ہے جو روح کی غذا ہے. ہماری روح کی غذا نور ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے. ہماری روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب روح کی غذا ملتی ہے روح خوش اور مطمئن اور پرسکون ہو جاتی ہے, اور ہمیشہ پھر سکون کی طالب رہتی ہے. اس کو چسکا لگ جاتا ہے, سکون کا چسکا لگ جاتا ہے, نور کا چسکا لگ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ آتا ہے نور کا عادی ہوتا جاتا ہے, اور گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے, گھن آنے لگتی ہے, گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. اسی لیے اولیاء اللہ ذکر اللہ بتاتے ہیں, جو شخص پابندی سے اولیاء اللہ کا بتایا ہوا ذکر، اپنے مرشد کا بتایا ہوا ذکر کرتا ہے، اس کا دل نور سے عادی ہو جاتا ہے اور شیخ کے فیض کو جذب کرنے کا بھی جو حامل ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ ذکر اللہ کی پابندی نہیں کرتے اور گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور بار بار کہنے کے باوجود سنبھلتے نہیں ہیں، ان کو شیخ کا فیض بھی نہیں ملتا. اور جو لوگ پابندی سے اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر میں گویا ایک جو کھیتی کے اندر جس طرح ہل چلایا جاتا ہے، اس ذکر اللہ کی بار بار تکرار سے ان کے قلب میں ہل چلتا رہتا ہے، زمین دل کی نرم رہتی ہے، نرم ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے اور قابل جذب ہو جاتی ہے. تو جب وہ ذکر اللہ کی پابندی اور گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کر کے شیخ کی صحبت میں آتے ہیں تو شیخ کے فیوز اور انوارات ان کے قلوب میں نفوذ کر جاتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ہل چلائی ہوئی زمین میں بیج ڈالو اور اوپر سے پانی ڈالو تو کیسی کھیتی اگنے لگتی ہے. ذرا سا پانی پڑتا ہے، ہری ہری سبز ہریالی پیدا ہو جاتی ہے. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں آ کر بھی ایمان کا پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور ذکر اللہ کی پابندی بے حد ضروری ہے. جو لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے راستے میں ترقی نہیں کر پا رہے اور بہت نقصان میں ہیں، وہ بہت نقصان میں ہیں. تو گناہوں سے بچنا، بچنے کی اہتمام اور اسباب گناہ، خصوصاً یہ اسمارٹ فون اور کیبل اور جہاں یہ ماحول ہیں اور بے پردگیوں کے ماحول ہیں، وہ بلا وجہ سپر مارکیٹوں میں جانا، بلا وجہ ڈپارٹمنٹل سٹوروں میں جانا، بلا وجہ نیٹ کو کھول کر آئٹمز کو سرچ کرنا کہ کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں، کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا ایک گڑا ہے، ایسا گڑا ہے جس کے اندر ایک انسان گر جائے تو واپسی ممکن نہیں ہے. جہنمی گڑا ہے یہ. یہ جہنم میں جیسے اتنی گہری وادیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہر مسلمان کو، کہ اتنی گہری وادیاں ہیں کہ بعض وادیوں کی جو گہرائی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 برس کی گہرائی ہے، یعنی 40 برس تک اگر اوپر سے کوئی پتھر کو لڑکایا جائے تو 40 برس تک وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے. اتنی گہری گھاٹیاں ہیں جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ بھی ایسی گہری گھاٹی ہے یہ اسمارٹ فون جو ہے، کہ اس میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو واپس نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو گھستے ہیں تو پھر اس میں گھستے ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت خطرناک آلہ ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا ایک سانپ ہے، اگر اس کو قابو کرنا ہے، ہاتھ میں رکھنا ہے، تو پہلے کسی سے اس کا منتر سیکھ لو، کسی اللہ والے سے اس کا منتر سیکھ لو. جیسے سانپ کو قابو میں کرنا ہوتا ہے تو سپیرے کو اس کا طریقہ آتا ہے کہ اس کی زہر کی تھیلی وہ نکال دیتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے نفس سے زہر کی تھیلی نکلوا لو، پھر اس کو استعمال کرو. دنیا میں رہو، دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، لیکن دل میں نہ ہو. دل میں ہونا اس کا کشتی کو ڈبو دینا ہے. جس طرح پانی کشتی سے باہر کشتی کی روانی کا ذریعہ ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ کشتی کو ڈبونے اور ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ دنیا کے محبت بھی ایسی چیز ہے. اور اس میں سب سے ٹاپ پر اس وقت یہ نئے نئے اسمارٹ فون، جو نئی جن کو ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی لے رہے ہیں، معلوم نہیں کیوں لے رہے ہیں، اور شیخ سے مشورہ بھی نہیں کرتے، بتلاتے بھی نہیں ہیں کہ مشورہ تو درکنار بتلاتے بھی نہیں ہیں، پہلے کام کرتے ہیں پھر بتلاتے ہیں. یہ تو کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہوا، بہت ہی بیوقوفی اور نالائقی کے کام ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو نگاہ کی حفاظت 100% کرنے کا ہم ارادہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم جینا شروع کر دیں گے. ہر چیز جو ہے اس کے عکس سے، اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جب بدنگاہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب رحمت کا سایہ ہٹ گیا، اللہ رحمت سے دوری ہو گئی، وہ دعوان رحمت ہو گیا، تو یہ لعنت کے سائے میں جی رہا ہے. تو جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو کیوں نہ وہ رحمت کے سائے میں جیے گا. اور جو رحمت کے سائے میں جیے گا، حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ ان النظر سہم من سہام ابلیس. فرماتے ہیں کہ نظر بازی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہر میں بجھا ہوا، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ حسین شکلوں کو ملمہ کر کے دکھاتا ہے، ایک آنا حسن کو 16 آنا کر کے دکھاتا ہے. حالانکہ وہی نعمت اپنے پاس بھی ہے، اس سے زیادہ اچھی نعمت ہے، لیکن وہ غیر نعمت کو، غیروں کو جو ہے وہ زیادہ ملمہ کر کے دکھاتا ہے، اس طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے. حدیث پاک میں ہے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں شیطان کا جال ہے، ان کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے، ایمان کو جلا کر برباد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور پٹواتا ہے. پہلے فرمایا میرے شیخ نے کہ پہلے تو گورے گال اور کالے بال دکھا کر پل کرتا ہے، پل یعنی پل جو اردو کا پل ہے وہ بھی، اور انگریزی کا پل زومانی ہے یہ سارا، کہ وہ وہاں پر پل کرتا ہے، نہیں کھینچتا ہے، پل کے اوپر کھینچ لیتا ہے اور وہاں سے پھر گندگیوں کے اندر پش کر دیتا ہے. پہلے پل کرتا ہے پھر پش کر دیتا ہے. اور حاجی صاحب جو ہیں وہ پاجی صاحب بن جاتے ہیں. داڑھی والے اور ٹوپی والے مولوی صاحب جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں پھنس گیا، میں کہاں اوپر بلندی پہ تھا، اللہ کا تعلق مجھے نصیب تھا، یہ بڑوں کی بات نہ ماننے کا انجام کہ میں اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نظر کی حفاظت کی، میرے لیے سب بہن بھائیوں کی طرح ہیں. بس وہی لوگ گٹر میں گرے ہوئے دکھائی دیے، غلاظتوں میں دکھائی دیے، اور جوتوں سے ان کی پھر جو ہے مہمانی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، جوتوں سے مہمانی ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اولیاء اللہ کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عاشق مجاز کے جوتے مارے جاتے ہیں، کھوپڑی پہ جوتے برستے ہیں، رسوائی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حال پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے بڑوں کے اس بات پر ہمیں 100% ایمان و یقین نصیب فرمائے، اور تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وجعلنا من المسلمین بھی ہے، تو کھانے کے شکر کے ساتھ اسلام پر شکر کا کیا ربط ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس نعمت کا تسلسل ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، جیسے صحت برعکس کھانے میں کہ بھوک لگتی ہے پھر حاجت تازہ ہو جاتی ہے، یعنی صحت مسلسل رہتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم صحت مند ہیں، یہ نعمت ہمیں حاصل ہے، لیکن کھانے کی جو بھوک بار بار لگتی ہے تو پھر اس سے حاجت تازہ ہو جاتی ہے. تو یہ شریعت کا احسان ہے کہ ایمان کی نعمت کا احساس جو تسلسل کے سبب بعض وقت نہیں رہتا، یعنی ایمان ہمیں حاصل ہے لیکن ہمیں اس کا بعض اوقات احساس نہیں رہتا ہر وقت کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اس کی دولت کا احساس نہیں رہتا. تو فرمایا کہ جو تسلسل کے سبب بعض وقت نہیں رہتا، کھانے کی حصی نعمت کے ساتھ باطنی اور معنوی نعمت ایمان اور اسلام کی طرف بھی متوجہ کرا دیا. یعنی کھانا کھاتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھتے ہیں وجعلنا مسلمین، تو اپنے مسلمان ہونے کا، ایمان والا ہونے کا احساس تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسلام کی طرف متوجہ کرا دیا، جسمانی نعمت بھی لیکن باطنی نعمت کی طرف بھی متوجہ کرا دیا. اور نعمت کے شکر پر زیادتی یہ نعمت کا وعدہ ہے، بس حصی نعمت یعنی کھانے کی اور معنوی نعمت یعنی ایمان اور اسلام دونوں میں اس شکر کے سبب اس دعا سے ترقی ہوگی. سبحان اللہ. جو یہ دعا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ یہ دعا جب کھانے کی پڑے گا تو اس میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو جسمانی رزق بھی ملے گا اور روحانی رزق، کیونکہ اس میں ہم جعلنا مسلمین کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمانہ کھانے کی توفیق دی، تو ایمان پر بھی شکر اس میں آ گیا، تو جسمانی رزق پر بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اس دعا کی برکت سے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، دونوں روایتیں ہیں، جب وجعلنا مسلمین بھی ہے وجعلنا من المسلمین بھی ہے. جو دعا زبان پر جاری ہو وہ اس کو پڑھ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور. رواہ البخاری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو یعنی میرے دونوں مونڈوں کو پکڑا، جیسا کہ حسب عادت شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے وقت پکڑتے، اور فرمایا تو دنیا میں اس طرح رہ گویا تو ایک مسافر ہے، بلکہ تو راہ گزر کا گزرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو ان مردوں میں شمار کر جو قبروں کے اندر ہیں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں او معنی بل کے ہے، یعنی بل ترقی کے لیے آتا ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسافر تو کہیں کچھ دیر یا کچھ دن کے لیے ٹھہر بھی جاتا ہے، لیکن راستہ عبور کرنے والا تو کسی چیز سے دل نہیں لگاتا۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جس طرح موت کے سبب تمام تعلقات دنیا سے علیحدگی ہو جاتی ہے، اہل اولاد، رشتہ دار، دوست، آشنا، مکان، کاروبار، اسی طرح مومن زندگی ہی میں دل کو حق تعالیٰ کی محبت سے اس طرح معمور کرتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ رہتا ہے، یعنی دل صرف اللہ کو دیتا ہے، حقوق واجب ادا کرتا رہتا ہے، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، دوست یاروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، حقوق سب کے ادا کرتا ہے، لیکن دل میں صرف اللہ کی محبت رکھتا ہے، اور جس سے محبت رکھتا ہے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے۔ جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے، جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اور خود کو اور تمام اہل و عیال اور دولت اور مکان وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتا ہے، نہ تو اس کے ہونے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ خدا کو بھول جائے اور ان کے لیے حرام اور مکروہ فعل کرنے لگے، اور نہ ان کے جانے سے اتنا غم کرتا ہے کہ آخرت سے غافل ہو جاوے یا حق تعالیٰ کی طرف سے شکایت پیدا ہو۔ اسی طرح اپنی خواہشات نفسانیہ سے منہ پھیرتا ہے اور دل میں اس کے کوئی مطلوب اور محبوب اور مقصود سوائے حق تعالیٰ شانوں کے نہ ہو، اور موت کے سبب تو مجبوراً گناہ نہیں کر سکتا، لیکن زندگی میں اختیار ہوتے ہوئے گناہ کو ترک کرتا ہے صبر اور مجاہدے سے، بس ایسا شخص گویا کے مردوں کے مشابہ ہے تارے کے دنیا ہونے میں، اور یہی شرح ہے موتو قبل ان تموتو کی، یعنی موت اختیار کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ بس اختیاری موت کا مفہوم یہی ہے جس کی تشریح اوپر ہوئی، یعنی اپنے ارادے اور اختیار کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر، دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کریں، اللہ کی ذات میں غور نہ کریں، بلکہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان جو ہے آتا ہے، انسان غور کرتا ہے مخلوقات میں، وہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہ جواب دیتا رہتا ہے اللہ نے، پھر وہ سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ سوال دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا آمنت باللہ ورسلہ، جو بتایا تھا مصابس کی سنت وہ پڑھنا چاہیے، اور اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں اور ہماری عقلیں محدود ہیں، کوئی لامحدود محدود میں نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ کی ذات میں غور کرنا منع ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے کا حکم ہے، تفکروا فی خلق اللہ، حدیث پاک میں ہے، ولا تفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ۔ تفکر کا تعلق خلق سے ہے نہ کہ خالق سے، کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد شمائل عادات اور اخلاق مبارکہ میں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت حلیم تھے اور نہ کسی کو دشنام یعنی برا کہتے تھے، نہ سخت بات فرماتے تھے، نہ لعنت کی بد دعا دیتے تھے اور نزدیک جگہ جانے میں دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور دور جانے میں ناقہ پر. دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توازن اس کے اوپر سوار ہوتے تھے اور دور جانے میں ناقہ یعنی اونٹ پر یا اونٹنی پر, اور مارکہ حرب یعنی کسی جنگ میں خچر پر, اور کسی مدد چاہنے والے کی پکار پر گھوڑے پر سوار ہوتے. خچر چونکہ مضبوط جانور ہے, پہاڑوں پر خوب اچھی طرح چڑھتا ہے, اور گھوڑا جو ہے تیز رفتار ہوتا ہے, تو عموماً جنگوں کے اندر پہاڑوں پر چڑھنے کی ضرورت ہوتی تھی, تو ایسے موقع پر آپ خچر کی سواری کیا کرتے تھے. اور مدد چاہنے والے کے لیے گھوڑے پر دل میں یہ آتا ہے کہ اس لیے کہ مدد جس کو مدد کی ضرورت ہے اس تک تیزی سے پہنچا جائے, تو آپ اس پر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. ہاں یہ لکھا بھی ہے آگے, تاکہ جلدی پہنچ جائیں. اور مارکے میں کمال ہے ثابت قدم رہنا, اس لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ بھاگنے میں چاہے کم ہو یعنی خچر, اور باقی معمولی حالات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی یعنی دراز گوش پر سواری. اور سفر دراز میں جفاکش جانور کی ضرورت ہوتی ہے وہ اونٹ ہے. اور آپ کافر اور دشمن سے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشادہ روئی کے ساتھ پیش آتے تھے, اور جاہل کی بے تمیزی کی بات پر صبر فرماتے, اور اپنے گھر میں آ کر گھر والوں کے کاموں کا انتظام فرماتے, اور چادر اوڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤں کچھ ظاہر نہ ہو. غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا. اور آپ کی کشادہ روئی اور انصاف سب کے لیے عام تھا, اور غصہ آپ کو بیتاب نہیں کرتا تھا, اور اپنے جلیسوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے تھے, اور آنکھوں کی خیانت یعنی دزدیدہ نظر آپ میں نہ تھی. جو قلب کی خیانت کا تو کیا احتمال, تو قلب کی خیانت کا تو کیا احتمال. اور آپ تمام احوال اور اقوال اور افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم تھے, اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جنبش کا صدور ممکن ہی نہ تھا, نہ قصدن نہ شہواً, نہ صحت میں نہ مرض میں, نہ واقعی مراد لینے میں, نہ خوش طبعی میں, نہ خوشی میں, نہ غضب میں. آج ہمارے حضرت کا پیغام آیا ہے بنگلہ دیش سے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت والا کی اہلیہ صاحبہ بھی بیمار ہیں, انتہائی طبیعت ناساز ہے, اور ہمارے حضرت کی بیٹیا صاحبہ کی طبیعت بھی انتہائی ناساز ہے, یہاں تک کہ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا ہے. اور ہمارے حضرت کی بہو صاحبہ جو ہمارے مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم حضرت کے صاحبزادے ہیں, ان کی اہلیہ ہیں, ان کی طبیعت بھی انتہائی ناساز ہے. تو حضرت والا نے دعاؤں کے لیے بہت فرمایا ہے, تو ان کے لیے بھی دعا ضروری استدعا کرتا ہوں سب سے کہ حضرت کے تمام گھر والوں کے لیے صحت کی دعا کریں, اور میرے بڑے بھائی بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی صحت کی دعا کی درخواست ہے. اور ہمارے پڑوس میں یہاں حجت الطالبین کے پڑوس میں ایک پڑوسی ہمارے سلیم صاحب, ان کے گردے میں کینسر ہو گیا ہے, تو ان کا گردہ نکالنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے ایک گردہ, تو اس کے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے بھی بیمار ہیں اسپتال میں ہوں گھر میں ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے, اس کے لیے خاص دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الى العالمین, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور اے اللہ جیسا کہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے بلکہ گزرنے والے کی طرح رہنا چاہیے, اے اللہ ہمیں دنیا میں اسی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال نعمتوں کا تو ہم لطف اٹھائیں اور اس میں بھی حد ہو, اور اے اللہ حرام ایک بھی ذرہ ہم درآمد نہ کریں. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان کا شکر گزار بھی بنا اور ان سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اور لیکن حرام ایک ذرہ بھی اے اللہ ہمیں اس سے ایک ذرہ بھی حرام لینے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما, اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسی طرح ہمیں دنیا میں ایک گزرنے والے کی طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہماری دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارا دل اجاٹ کر دیں اور اپنی محبت کی چاٹ ہمیں لگا دیں. اے اللہ دنیا سے دل بیزار کر دیں, اپنی محبت کی چاٹ دل میں لگا دیں. اے اللہ یہاں کی رنگینیوں, یہاں کے ڈیزائنوں, انٹیریئر ڈیزائنوں اور بنگلوں اور اس کی فنیشنگ اور ان صفائی ستھرائیاں اور ان میں اتنا دل اور وقت لگانا, اے اللہ اس سب سے ہمیں پاکی نصیب فرما. اے اللہ جنجال سے ہماری حفاظت فرما, اس جہالت سے ہماری حفاظت فرما جو دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے. اے اللہ ہم نے اس میں دل لگا رکھا ہے, فنا ہونے والی ہے, ایک سور پھونکی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے. کیا کیسی فنیشنگ, کیسی آرائش, کیسی آسائش اور کیسی نمائش, سب کا سب گھرا رہ جائے گا. اے اللہ ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم ان چھوٹنے والی فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اور اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے, اپنی خشیت اور عظمت سے بھر دے. اے اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنا 100% فرما بردار بنا دے, اور ہر نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرما, اور ہماری آج تک کی ہر نافرمانی, ہر گستاخی اور ہر بے حیائی کو, بے ادبی کو اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو بالکل معاف فرما دے, اپنی دریائے رحمت سے بالکل معاف اور صاف فرما دے, ہمارے گناہوں کی ریل کو بالکل صاف فرما دے. اے اللہ ہم گناہوں کی جگہ نیکیوں سے بھر دے. اے اللہ نیکیوں سے بھر دے. اے اللہ ہمیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم تے قرب کی دولت سے مالا مال فرما, اپنے قرب کی لذت ہم سب کو چکھا دے. اے اللہ جب بڑھیا والی انسان پی لے گا تو پھر گھٹیا کو کہاں منہ لگائے گا. اللہ ہم پر مہربانی کر دے. اے اللہ اپنی شراب محبت ہمیں پلا دے. اللہ اپنی شراب محبت کا نشہ ہمیں چڑھا دے. اللہ اپنی شراب محبت کی لذت ہمیں چکھا دے. اللہ اپنے جمال کی لذت ہمیں چکھا دے. اللہ اپنے جمال کی, اے اللہ تجلیات سے ہمیں مالا مال فرما دے. اپنی جمال ہم کو دکھلا دے. ایک ذرہ جمال کی بھیگ دے دے تو سارا عالم پھیکا پڑ جائے گا. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ہمیں مالا مال فرما. دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما. دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, ہماری امی جان صاحبہ بیمار ہیں. اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت والا کی بٹیا صاحبہ, اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, اور بہو صاحبہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. سب گھر والوں کو اور خدام کو بھی اے اللہ ضرور بے ضرور صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. الہ العالمین, علی الفور علی الفور علی الفور, اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ جلد از جلد صحت عطا فرما دے, اور ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما. ہر جن جادو اور بد اثرات بد سے اللہ مکمل حفاظت فرما. ہر شر کو دور فرما دے. اللہ ہر شر کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما. جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہو, جو پریشانی ہو, اللہ خزانہ غیب سے اس کی پریشانی کو دور فرما کر اس کی حاجت کو پورا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما. جن کے رشتے نہیں ہوئے, اللہ ان کو نیک صالح اور دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما دے, اور ان کے والدین کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تسکین فرما دے. اے اللہ اے اللہ, جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اے اللہ ضرور بے ضرور ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے. اے اللہ اے اللہ, جو اپنی اولاد کے لیے بے چین ہیں, اے اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے, عافیت والی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد سے نواز دے, اور ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.